سب سے برائیوں کو روک دیا. جو وہاں رہے گا ایمان کو لائے گا اسے اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی. اسلام کے اندر یہاں تلوار استعمال ہوگی. کوئی چور ڈاکو ہوگا, کوئی عادل ہوگا, اس کو وہ سزا حکومت کی طاقت کے ساتھ دی جائے گی, تلوار کی قوت سے دی جائے گی, اور یہ ضرور اس کو ملے گی. لیکن جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہے اس وقت یہ سزا نہیں دی جا سکتی. میں حیران ہوتا ہوں گلی محلوں میں بیٹھوں کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں اکثر لوگ کرتے ہیں. یہ ظلم بڑھ گیا ہے, یہ فحاشی بڑھ گئی ہے, لڑ جاتی بڑھ گئی ہے, امیر امیر تر ہو گیا, غریب غریب تر ہو گیا, لوگ لوٹ رہے ہیں, ہر جگہ رشوت کا نظام چل گیا ہے. نیکی کا کوئی کام کرنا ہو, اچھائی کا کوئی کام کرنا ہو, ذات کے لیے جائز کام کرنا ہو, رشوت دیے بغیر نہیں ہوتا. روتے بچوں کے داخلے تک نہیں ہوتے. ظلم ہے جو ہر جگہ پر ہے, ہاری چیخ رہا ہے, جگیر اور وڈیرا اسے لوٹ رہا ہے. چیختے ہیں, جلسے کرتے ہیں, مدرسے کرتے ہیں, مذاکرہ بھی کرتے ہیں. اگر انہی حضرات سے پوچھا جائے اللہ کے دین کو غالب کر لیا, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم نے کیا کیا, خدا کی لگتی کہیے کہ یہاں اس ملک کے اندر اگر اللہ کا دین غالب ہوتا, امر بالمعروف نہیں نہ المنکر والی حکومت یہاں پر موجود ہوتی, تو یہ سارے ملک راجو میں نے گنوائے ہیں, پھر اسلام کی قوت کے ساتھ کیا روک نہ دیے جاتے؟ ہاں وہ جو میں کہہ رہا تھا لا اکراہ فی الدین, اس کے بارے میں بڑا واضح کہہ دیا گیا ہے کہ رسول جن منکرات کے اوپر روک دیا گیا ہے ہم نے ہدایات دے دی ہیں, جہاں پہ سزا دینا ہے وہ بھی, اور جہاں سزا تو نے نہیں دینی وہ ہمارے ذمہ رہ گئی ہے, وہ بھی ہم نے واضح کر دی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بدگمانی کی, تجسس کیا, اس کی غیبت کی, اس کی سزا تم دے ہی نہیں سکتے. کسی نے کسی کا مذاق اڑایا یا دعوت کا کام کرنا, تم اس کی سزا دینے کے اہل نہیں ہو, کیونکہ کسی نے کسی کا اگر مذاق اڑایا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا تجسس کیا ہے, دراصل اس نے اس کا دل دکھایا ہے. تو کتنا دل دکھا تھا, تمہارے پاس کوئی مشین کوئی آلہ نہیں ہے کہ جان سکو. سزا تو عدل کے ساتھ دینی ہے, جتنی دل کو تکلیف ہوئی ہے اتنی سزا دینا ہے. دلوں کے حال تو صرف میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہے, اس کے بدلے میں اس کو کتنی سزا دینی ہے وہ میں دوں گا. جس طرح سورہ حمازہ میں کہا گیا ہے کہ وہ آگ لمبے لمبے سونے میں بند کر دی گئی ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی, اس نے اس کی سزا دے دے گا. جن کے بارے میں کہا ہے کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کوئی راجونی کرتا ہے, کوئی شراب بیچتا ہے, یہ سارے ایک ایک کر کے چیز بتا دی کہ اگر یہ جرائم کرے اس کی یہ سزا تم نے دے دینی ہے, اتنی سزا دے سکتے ہیں. اور باقی سارے معاملات کے اندر کہا کہ اگر کوئی نماز کو قائم کرتا ہے اور زکات کو دیتا ہے فخل سبھی رہوں, تو ان کے رستے کو چھوڑ دو, اب تم ان کے اوپر کوئی قدم نہیں لگا سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین رشد من الغی, ٹائم مجھے ذرا بتا دیں کہ اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی, صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے. حق حق ہے, باطل باطل ہے. کس کو حق کہنا ہے اور کس کو باطل کہنا ہے, یہ ایک اور مشکل آن پڑی کہ ہم کس کو حق کہیں اور کس کو باطل کہیں. میرے نزدیک ایک چیز حق ہے, ممکن ہے دوسرے کے نزدیک وہ باطل ہو. دوسرے کے نزدیک ایک چیز باطل ہے, ممکن ہے میرے نزدیک وہ حق ہو. لیکن اللہ جل شانہ جنہوں نے ہدایت دی ہے, جو رشد اور ہدایت کا سچشمہ ہے, جس کو وہ حق کہہ دے وہ حق ہے, جس کو وہ باطل کہہ دے وہ باطل ہے. یہ قانون پہلے اپنے ذہنوں میں طے کر لے. کیا یہ بات ٹھیک ہے جی بھائی؟ ایک انسان کو, میں بلکہ ایک اور مثال دے دوں, ایک آدمی جو کار بناتا ہے, جس نے کار بنائی, کار بنانے والا ہی انسان بتا سکتا ہے کہ اس کی اس جگہ کو ریڈیئیٹر کہتے ہیں, اس کے اندر پانی ڈالنا ہے, یہ اس کا انجن ہے, اس کے اندر موبائل ڈالنا ہے. وہ کار بنانے والا اس کا خالق ہی بتائے گا کہ یہ جگہ جو ہے اس کا ٹینک ہے, اس کے اندر پیٹرول ڈالا جائے گا, جس کی بنیاد پر یہ گاڑی چلے گی. اگر کوئی شخص اس کے پاس 50 ڈگریاں ہوں اور وہ آ کر کہے یہ کار بنانے والے نے جو تمہیں بتایا غلط بتایا ہے, میرے مجھ سے پوچھو, یہ جو انجن ہے اس کے اندر تم پانی ڈال دو, گاڑی چلے گی؟ وہ کہے کہ ریڈیئیٹر کے اندر تم پیٹرول ڈال دو, گاڑی چلے گی کہ جلے گی؟ انسان کو اللہ نے بنایا ہے, اللہ کہتا ہے کہ اس کی یوں زندگی, صبح یوں ہو, دوپہر یوں ہو, شام اس کی یوں ہو, سوئے یوں, اٹھے یوں, بیوی کے ساتھ اس کا یوں معاملہ ہو, بچوں کے ساتھ اس کا یوں معاملہ ہو, اولاد کے ساتھ اس کا یوں معاملہ ہو, ماں اور باپ کے ساتھ یوں معاملہ ہو, حکمرانوں کے ساتھ یوں معاملہ ہو, اپنی رعیت کے ساتھ یوں معاملہ ہو, یہ دیواریاں کیسے چلنی ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا, جو انسان کا بنانے والا. تو وہی بتائے گا کہ یہ دیواری تمہارے چچا کے ساتھ, تمہارے تایا کے ساتھ, تمہارے ماموں کے ساتھ, تمہارے پھوپھیوں کے ساتھ کیسے چلے گی. وہ کہے کہ یہ تیرے رحم کا رشتے ہیں, اور معاشرہ کہے شریکہ برادری ہے. معاشرہ کہتا ہے اور اللہ کہے کہ یہ رحم کے رشتے ہیں, کون سی بات حق ہے؟ بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ شریکہ برادری. حق وہ ہے اگر ساری دنیا مل کر حق کو باطل کہہ دے. حق حق ہے, وہ باطل حق نہیں ہو سکتا. حق حق رہے گا, حق وہ ہے جسے اللہ کہہ دے اور جس کو محمد رسول اللہ فرما دے, اور بس. میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ اپنے پاس کچھ نہیں کہتے, وہ تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے, وہ اللہ کی بات ہوتی ہے, اس کارساز کی بات ہوتی ہے, وہ انسان ساز کی بات ہوتی ہے, خالق انسان کی بات ہوتی ہے. وہی جانتے اس کا کون سا رویہ اور کون سا بہیویئر کس وقت کون سا ہونا چاہیے, کہاں اسے بردباری دکھانا ہے, کہاں اسے رواداری دکھانا ہے, اور کہاں پر اسے مصالحت کرنا ہے, اور کہاں پر اس نے کوئی لچک نہیں دکھانی, اور کہاں پر اس نے تلوار کو اٹھانا ہے, اور کہاں اس نے خون بہانا ہے, اور کہاں پر اس نے صبر اور استقامت کا پہاڑ بننا ہے. یہ سب رویے وہی بتائے گا, دوسرا نہیں کوئی بتا سکتا. تو اللہ نے کتاب اللہ میں اور محمد رسول اللہ کی سنت کے اندر ایک چیز کو چھانٹ کے الگ کر دیا. جو دین طہارت کے طریقے بھی بتا دے کہ دائیں ہاتھ سے کیا کام کر رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کیا کرنا ہے, جو یہ بتا دے کہ ناک کو صاف کرنے کے لیے کس ہاتھ کو استعمال کرنا ہے, پانی ڈالنے کے لیے کس ہاتھ کو استعمال کرنا ہے, جو دین جہاں سے لے کر رات کی تنہائیوں میں بیوی کے ساتھ معاملے سکھاتا ہو, وہ دین جو اقتدار کے ایمانوں کے طریقے سکھاتا ہو, منڈیوں اور بازاروں کے اندر رہنے کے طریقے اور کریم سکھاتا ہو, اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی ایک چیز کو واضح واضح کر دیا ہے، کہیں پر شک کی گنجائش نہیں چھوڑی. لقد تبین رشد من الغی، ہماری حیثیت ایک بندے کی ہے جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا و پرستش کی جائے، اور جو پوجا و پرستش کرتا ہے وہ بندہ اور غلام ہوتا ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. مالک کہہ دے یہ کرو تو یہ ہم نے اس کی اطاعت کر لی ہے، اس کا کہنا مان لی ہے، ہم مسلم ہو گئے. ہم اس سے ہٹ کر ایک رویہ یہ اپناتے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانا، رسول کو رسول مانا، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں یہ مانا کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے ہمیں روک دے، یہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے. یہ دل کے اندر ماننا، لیکن کبھی انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہو گئی. مجھے پتہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں نے کبھی ظہور ہو گیا، جھوٹ بول لیا، کوئی ایسی بات کر لی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، غفلت کی وجہ سے کر لیا، لاپرواہی کی وجہ سے کر لیا. سارے لوگ نہیں نماز پڑھتے تھے علاقے کے، ابا بھی نہیں پڑھتے تھے، اماں بھی نہیں پڑھتی تھی، ماحول ہی ایسا تھا، نہیں پڑھی نماز. لیکن دل کے اندر یہ مانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے کہ وہ ہمیں کسی کام کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے نہ روکنا چاہے تو برو. تو جس کام کرنے کا حکم دیا ہو اللہ نے یا جس کام سے روکا ہو، اگر اس کی مخالفت کر لے انسان لاپرواہی سے، تو یہ غفلت کی وجہ سے، تو یہ گناہگار ہو گیا ہے، یہ گناہگار ہوا ہے. گناہگار کے لیے یہ پہلا اسٹیج ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ جو غلطی کی گئی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کی دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت یہ ہے کہ بھول کر ہوا ہے، جس سے بھول کر وہ کام ہو گیا جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا تھا، یا جس کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھول کے اسے نہیں کیا، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہم گناہ لکھیں گے ہی نہیں، گناہ ہم لکھیں گے ہی نہیں، ہے یہ گناہ لیکن ہم اس کا لکھیں گے نہیں. روزہ رکھا، روزہ رکھ کر تھوڑی سی چیز کھا پی لے تو روزہ رہ جائے گا جی، لیکن بھول کے کھا لے تو قتل، میں گناہ لکھا ہی نہیں. صرف اتنا نہیں، دیکھیں ذرا دین ہمارا اتنا سائنٹیفک کوئی دین نہیں ہے. دین ہمارا کیا کہتا ہے، کوئی بھول کے روزے کی حالت میں کھانا کھا لے تو جو جانتا ہے کس کا روزہ اس کو بتائے نہ، اس کو پورا کھا لینے دو. جب وہ پورا کھانا کھا لے تو رسول اللہ کہتے ہیں پھر اس کو یاد دلاؤ کہ تیرا روزہ تھا، تو نہ بھی یاد دلائے تو اللہ اسے یاد دلا دے گا، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن تو ثواب کو مالے اسے بتا دے کہ تیرا روزہ ہے. جب اسے ایک دم یاد آئے وہ میرا روزہ تھا، جب اسے ایک شاپ سے گزرے گا اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم کہتے تھے تو پیدا کیا، دیکھو بھول کے اس نے کھانا کھا لیا تھا، لیکن جو ہی یاد آیا ہے تڑپ اٹھا ہے، مجھ سے معافیا مانگنے لگ گیا ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم میں نے سارے گناہ معاف کر. کوئی ہے کسی کے پاس ایسا دین؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا روفی القلم والصلاح، تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا جن کا گناہ نہیں لکھا جاتا. پہلا بتایا کہ ناسی حتی یعرف، بھولا ہوا جب تک اسے یاد نہ آ جائے کوئی گناہ نہیں. وہ نائم ہو حتی یستیقظ، سویا ہوا جب تک اسے یاد نہ آ جائے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، رات کے خواب کے اندر کوئی گناہ کر بیٹھے کوئی نہیں لکھا جائے گا. والمجنون حتی یشفیک، پاگل جب تک वो ठीक ना हो जाए उसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाए, है गुनाह लेकिन लिखा नहीं जाए। और अगर ये ना वो भूला है ना वो पागल है ना सोए हुए उसने ये कोई मामला किया है, गुनाह तो है लेकिन उसके लिए कहा कि वो अगर वापस पलट आए, एहसास होने पे उसे एहसास से शर्मिंदगी हो जाए, वो अल्लाह से कह दे अल्लाह आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा मुझे माफ फरमा दे, ये तायब है और तायब को तो अल्लाह प्यार करता है, उस पर भी कोई गुनाह ना रहा। जबकि अगर उसका इखलास बढ़ जाए, तौबा करते हुए नदामत के आंसू ज्यादा हो जाए तो फिर अल्लाह कहते हैं कि अच्छा मेरे बंदे वादा करके आइंदा बिल्कुल नहीं करेगा। जब रोके कहता कि अल्लाह आइंदा कभी नहीं करूंगा, कहते अच्छा तूने गुनाह किया है ना तो मैं तेरे गुनाह को यहां से उठाता हूं, नेकियों को पलड़े में डाल देता हूं। बंदा कहता कि अल्लाह मैं फिर भी बड़ा शर्मिंदा हूं, बंदा होकर मैंने की हरकत कर दी, क्या तेरा इखलास बढ़ गया है ना, मैं इस वजन को तेरे गुनाह का जो था वो अगर 1 kg था मैं उसको 70 kg करता हूं, नेकियों के अंदर उसको बढ़ा देता है 70 गुना। और अगर इंसान का इखलास तौबा करते हुए और बढ़ जाए तो अल्लाह कहते हैं मैं 700 गुना कर देता हूं। फिर इतना ही नहीं वो कहता है कि अल्लाह के बंदे तेरा इखलास बहुत बढ़ गया है, इससे भी आगे चला गया है, जहां मैं तुझे इतनी नेकियां नवाजता हूं जितनी मेरी शान है। अब बताइए कि नेकियों को पलड़ा कैसा हो जाएगा। लेकिन वो शख्स जो कलमा तो पढ़ता है अल्लाह टाइम कर लो जी आपके 15 मिनट खत्म हो गए, पता नहीं सजा के थे कि जजा के थे, तो यहीं से इंशाल्लाह मैं अगला कलमा जो सामने यहां पे पढ़ना है फिस्क और फिर कुफर पढ़ना है फिर ताबूत पढ़ना है, मैं इसकी तरफ आऊंगा कि ये कौन सा रवैया है कि वो कलमा गो ही आसी बनता है गुनाहगार बनता है, किसी का गुनाह लिखा जाता है और किसी का नहीं लिखा जाता, फिर जो वो लोग होते हैं जो फिस्क करते हैं वो कौन होते हैं, और फिर उसके बाद अगला रवैया है वो कुफर का है वो क्या होता है, और उससे अगला रवैया जो है वो ताबूत का कुरान ने लिखा है वो क्या है। इंशाल्लाह इसके बारे में अगली दफा मैं अपनी गुफ्तगु जारी रखूंगा। मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا। اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك। اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة آمين। اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। سبق اللہ مولانا العظیم. پچھلی دفعہ میں اسی حوالے سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ ظلمات سے نور کی طرف تو اللہ نکال کے لاتے ہیں یا انبیاء اور رسل نکال کے لاتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا جب انبیاء اور رسل کا زمانہ مکمل ہو گیا اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا تو اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. اب طاغوت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ طاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ روشنیوں سے نکال کے انسان کو اندھیروں میں لے جاتا ہے. یہ روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں کون کون سی چیز لے جاتی ہے، اب اس حوالے سے گفتگو. وہ انسان کے اپنے ایک رویے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے کہا تھا کہ بلکہ محمد رسول اللہ کے کلمات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. انسان کے نفس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر رویوں کے اندر اور اعمال کے اندر تبدیلیوں کا اظہار ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے یوں دی تھی کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اللہ کا بندہ اور غلام کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو اپنا مالک آقا اور شہنشاہ نفع اور نقصان کا مالک کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے رویے غلامانہ ہو جاتے ہیں. وہ ہر بات کے اندر کہتے ہیں آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس جو اللہ فرما دے جو اس کے رسول فرما دے. اور مومنانہ رویہ یہ بن جاتا ہے، یہ سلوک اور یہ سلوک بن جاتا ہے کہ جو ہی کسی نے کہا کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے تو انسان اپنے رویے کو فوراً تبدیل کرتا ہے کہ میں غلام ہوں، وہ مالک اور آقا اور شہنشاہ ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک بھی وہ ہے. میں نے اپنی عقل کے ساتھ سوچا کہ کاروبار کو یوں کر لوں، لیکن اللہ نے کہا یوں نہیں، یوں کرنا ہے، میں ویسے ہی کروں گا جیسے اللہ چاہتے ہیں. میرا دماغ کہتے اس سے گھاٹا پڑے گا، اللہ کہتے اس میں فائدہ ہوگا، میں وہ کروں گا جو اللہ چاہتے. یہ مومنانہ رویہ. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی وقت حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے غفلت میں چلا جاتا ہے، لاپرواہی میں چلا جاتا ہے، اللہ نے جو کہا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اور جس کو منع کیا ہوتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے. یہ ماحول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اسے غفلت کہتے ہیں، اسے لاپرواہی کہتے ہیں. جب لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے کرتا ہے تو اسے گناہ کہتے ہیں، عصیان کہتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کیا کر تیرے ابو، تیرے امی، تیرے بہن، تیرے بھائی نماز نہیں پڑھتے اور تو بلوغت کو پہنچ گیا ہے، اللہ نے تیرے اندر وہ رستے رکھ دیے، تو نے کیا اپنے سیدھے رستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جس طرح تیرے اندر اللہ نے بھوک رکھی ہے جسم کو بڑھانے کے لیے، تو پھر جب کوئی تیرا امی، تیرا ابو، تیرا بہن، تیرا بھائی، تیرے عزیز، تیرے رشتے دار تجھے یہ نہیں دیتے کھانے کو کچھ، تو اپنے رزق کی تلاش کے لیے تو خود کوششیں کرتا ہے، میں آئے نہیں، تیری روح پہ مار ہونے لگے، تیرے امی، تیرے ابو، تیرے عزیز، تیرے رشتے دار، تیرے ماحول، تیرے ارد گرد کے لوگ اگر تجھے تیری روح کی غذا نہ دیتے ہو، تجھے تلقین نہ کرتے ہو، تجھے صحبت صالح نہ دیتے ہو، تو تو صحبت صالح کو اختیار کر، خود تلاش کر اور جا کے حقائق کو ڈھونڈ کے لا. ہم نے تیرے اندر دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں، تو برائی ڈھونڈنا چاہے تو برائی مل جائے گی، تو اچھائی ڈھونڈنا چاہے اچھائی مل جائے گی، اور قیامت تک اچھائی بھی رہے گی اور قیامت تک برائی بھی رہے گی. یہ تیرے اپنے رویے ہیں، تو کون سی چیز تلاش کرتا؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا پچھلے گفتگو کے اندر، کہ اگر بھول کے اس نے ایسا کر لیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لکھا ہی نہیں جائے گا، میں نے رسول اللہ کی حدیث بھی سنائی تھی، لیکن غفلت کی وجہ سے کیا تو گناہ لکھا جائے گا. لیکن جو ہی انسان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے حکم سے میں نے کر لیا ہے، اللہ ناراض ہو گئے ہیں، تو انسان اگر واپس پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے، تن قطرے آنسو کے بہاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اس کو اللہ تائب کہتے ہیں اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے در پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ غلطی ہوگی تیرا غلام تیرے دروازے پر پھر حاضر ہے. یہ بھی اللہ کو بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ شخص جو دل کی اتھا گہرائیوں سے ایمان تو لاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پارٹی ہے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دے یا کسی کام سے روک دے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ کہ اللہ کی پارٹی اور محمد رسول اللہ کہہ کر وہ رسول اللہ کی پارٹی کو تسلیم کر لیتا اور دل کی اتھا گہرائیوں سے کرتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. بتانے والے سے بتائیں اور سمجھانے والے سے سمجھائیں کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، اس سے تو اللہ کا قانون ٹوٹ گیا، اس سے تو اللہ کے ناراض ہونے کا معاملہ پیدا ہو گیا. اسے پشیمانی نہ ہو، وہ واپس پلٹنے کا اور توبہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اپنے اس عمل پر جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہو. ایسے شخص کو اسلام کی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں. یہ فاسق ہوتا ہے. اگر میں مثال دوں تو بڑی واضح سی ہے کہ جو روز ہم کرتے ہیں، میں داڑھی اگر موڑتا ہوں تو کیوں موڑتا ہوں؟ کس کے کہنے پر؟ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو میرا تو ہر حکم میں غلام کی طرح اس کے کہنے پہ ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا میرے رسول کا کہنا مانو، میں نے رسول بھیجا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جانی چاہیے. وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہ ہماری وہی ہوتی ہے جو تو اس پہ نازل ہوتی ہے وہ تم کو بتاتے ہیں. جب وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ نے ادا کروایا ہے کہ تم داڑھی کو رکھو اور مونچھوں کو کٹوا دو، تو پھر جس نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی وجہ سے اپنے نفس کی غلامی کرتے ہوئے اللہ کی بجائے کسی اور کا کہنا مانتے ہوئے، وہ بیوی بچے ہو سکتے ہیں، وہ عزیز رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ نوکری کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کے اندر چلن کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اس نے داڑھی کو کاٹا پہلے مرحلے میں تو اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن اپنے گناہ کرنے کے بعد کو سمجھاتا ہے پھر بھی وہ نہیں باز آتا اور داڑھی کو کاٹتا ہی جاتا ہے. اب اسلام کی اصطلاح میں وہ فاسق ہو گیا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ داڑھی منڈا اپنے آپ کو داڑھی والوں سے کچھ بہتر بہتر تصور کرتا ہوں، میں ان سے بہتر، بے پردہ عورت باپردہ عورتوں سے اپنے آپ کو بہتر تصور کرتی ہے. یہ فسق کی علامت ہے، اور جو فسق کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، قیامت کے روز میرے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بتایا ہے کہ قیامت کے روز وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا لما حشرتا نیاما وقد کنت بصیرا، اللہ تو نندا کر کے کیوں مجھے اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا. اللہ کہ لقد آتت کا آیات، تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، لقد نسی تھا، انہیں تو نے بلایا تھا، الیوم تنسا، آج تو بلا دیا گیا ہے. وہ رب رب پکارے گا، میں تجھے مانتا تھا، جس یہ تھا کہ آئیوں سے اللہ تجھے مانتا تھا. اللہ اس کی بات کو نہیں سنے گا اور کہے گا الیوم تنسا، جس طرح میری آیات کو تو نے جھٹلایا تھا، میری آیات کو تو نے بھلایا تھا، اس طرح آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا. اور دنیا کے اندر اس کے لیے یہ سزا رکھی ہے کہ اسے کتاب اللہ سمجھ نہیں آئے گی، 100 دفعہ پڑھ لے تب بھی نہیں سمجھ آئے گی. کس کے رویوں کے ساتھ یہ نتائج؟ ایک رویہ اس سے پھر آگے ہوتا ہے، وہ رویہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے بنائے ہوئے قواعد، رسم رواج جو خاندان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو دل کے سارے رویوں سے مان لے کہ یہ ٹھیک ہے. اور اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا نام کفر ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ سود کا ہم نے مٹھ مار دیا ہے اور کاروبار کے اندر ہم نے برکت رکھ دی ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں نمازیں روزہ زکات حج سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کیسی بیوقوفی کی بات ہے، بھلا اگر سود کو بند کر دیا جائے تو ہمارے کاروبار کیسے چلے؟ کیونکہ اگر سود بند کر دیا جائے گا تو بینک نہیں چل سکتا، اور بینک نہیں چلیں گے تو ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے؟ ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں. وہ ہر روز ایک کروڑ دفعہ کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، حج کرتا ہو، اللہ کے اس حکم کو اس نے انکار کر دیا ہے، دل سے ماننے سے انکار کر دیا ہے، باقی سارے احکام پہ عمل بھی کرتا ہے، اس کو اسلام کی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں. تم قرآن حکیم کی 6,665 آیات پر عمل بھی کرو یقین کے ساتھ، لیکن ایک آیت کے ایک حصے کا انکار کر دو، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تم نے کتنے حصے کی تم نے اتباع کر لی، اللہ اسے کافر قرار دیتا. آپ کہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے منع کیا اسراف نہیں کرنا، لیکن اپنی ناک بھی تو رکھنی ہے. ناک رکھنے کے لیے جو آپ نے حرکت اب کی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کی ہے، اللہ نے جس کام سے منع کیا تھا اسی کام کو کر بیٹھے ہو، اللہ کی اس طرح میں تو تم کفر کر کے بیٹھے، چاہے نمازیں پڑھو چاہے روزے رکھو. اللہ کی کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا کفر. ایک رویہ کچھ اس سے پھر آگے کا ہوتا ہے، وہ رویہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ جل شانہ کے بارے میں کہے کہ میرے نفع کا مالک اللہ ہے، میرے نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میرا مالک میرا خالق میرا اللہ ہے، میری زندگی میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی کہے کہ میرا مالک میرا اللہ ہی ہے، میرا خالق میرا اللہ ہی ہے، میرا رازق میرا اللہ ہی ہے، لیکن فلاں شخص بھی میرا رازق ہے، کوئی بھی مخلوق ہو. اس مخلوق کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انسان نے جو اپنے اندر چینجز لایا تھا وہ یہ تھا، وہ معاملات خاص طور پہ جو کہ مافوق الفطرت ہوتے ہیں، سپر نیچرل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں قدیم زمانے سے لے کر اب تک وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور پر، وہ کبھی چاند کو مانتا ہے، کبھی سورج کو مانتا ہے، کبھی وہ بڑی بڑی چیزوں کو مانتا ہے، کبھی وہ اس نے آندھیوں کو مانا، اور کبھی اس نے سانپ کو، اور کبھی شیر کو، کبھی اس نے کسی دولت کو، کبھی جو بھی اس نے نفع نقصان دے سکتی تھی اس کو اس نے اپنا خدا مان لیا. اور اپنے معاملات دنیا کے اندر اس نے اپنے خاندان کے رسم رواج کو اور فیشن اور طور طریقوں کو اپنا خدا مانا، یہ چینجز آتی ہے اس کے اندر. اگر کوئی کہے کہ عزت دینے والا اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ عزت محلے میں تم ملے گی تو چودھری صاحب مجھے عزت دیں گے، جب محلے کے بڈیرے اور خاکان مجھے عزت دیں گے تب مجھے عزت ملے گی، اور دل سے بھی مانتا ہو کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو خصوصیات اللہ کی ہیں وہی خصوصیات کسی فرد میں ماننے لگ گئے تو ایسے شخص کو اسلام کی اصطلاح میں مشرک کہتے ہیں، چاہے ہر وقت وہ سجدہ میں ہی پڑا رہے، وہ مشرک ہو گیا. کوئی آ کر کہے کہ جناب والا یہ جو اقتدار ہے یہ اللہ دیتا ہے، کیونکہ انہوں کا منتشا یہ اللہ نے کتاب اللہ میں کہا ہے جسے تب اقتدار دیتا ہے. اور دل کی یہ تھا گہرائیوں سے یہ بھی مانتا ہو امریکہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. اس نے اللہ کو بھی جیسا کہا جس طرح کے تم نے امریکہ کو کہہ دیا، یہ شرک ہو گیا. ایک نے کہا اللہ اقتدار دیتا ہے، دوسرے نے کہا بابا جی بھی اقتدار دیتے ہیں. آپ کو پتا ہمارے حکمران جا کے ایک بابا جی سے کھڑیاں کھاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ چھڑیاں مارتے تھے، جتنی چھڑیاں مل گئیں اس وقت اتنے حساب سے اسے حکومت مل جاتی. کسی نے پوچھا وہ ڈھائی ڈھائی سال کیوں، پھر پورے پانچ پانچ سال کیوں نہیں ہوئی، پہلے دو ماری تھی تو ذرا زور سے لگی، میں تیسری مارنے لگے تو اس نے ایک اپنی کمر آگے کر لی تھی تو ڈھائی لگی تھی، اس لیے ڈھائی سال کا اقتدار. جب یہ یقین ہونے لگے اس کا نام شرک ہے. ورنہ لکشمی کے آگے سجدہ کرنے والا ہندو کیا اسے اللہ دولت نہیں دیتا؟ اور کوئی کہے کہ لکشمی کو سجدہ کیا اور دولت مل گئی، تو میں تو اس کا عینی شاہد ہوں. اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر وہ لکشمی کو بھی اپنا دولت دینے والا مان لے اور اللہ کا بھی مان لے تو مومن رہ گیا. اور تم یہی صفات کسی اور کے اندر بھی رکھ دو تو مومن رہ گئے. کہ نمازیں پڑھو، اس سے بھی اگلا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے اور وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. یہاں تک تو یہ تھا کہ کسی نے کفر کیا اور کہا کہ اللہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں مانتا. اس بارے میں اللہ نے اس کو مکمل آزاد اور خود مختار چھوڑا ہے، تیرا جی چاہے تو مان، تیرا جی چاہے تو نہ مان. مانے گا تو اجر پائے گا، نہ مانے گا تو مجھ سے سزا پائے گا. ہے تو آزاد، جن بھی اور انسان بھی دونوں آزاد ہیں، ان دونوں کے علاوہ کوئی آزاد نہیں. یہ دو مکمل آزاد ہیں. عمل کی دنیا میں جو رستہ چاہے اپنا لے. یہاں تک تو اگر کفر کر لیا تو قیامت کے روز ہم تجھے سزا دے دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، جنت تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اس سے آگے بڑھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا اللہ کو گالی دینے کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اللہ کو ڈائریکٹ گالی جو دے گا وہ قتل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر باہر کسی نے رسول اللہ کے کارٹون بنائے تو پاکستان کا بے نمازی بھی، جس کو اللہ اس کے رسول کا پتہ بھی نہیں، وہ بھی اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے ڈرتے ہوئے کوئی اللہ اس کے رسول کو گالی نہیں دیتا، وہ مولوی کیا کر گالی دیتا. حکم وہ اللہ کا ہوتا ہے، مولوی کا تو حکم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ داڑھی رکھو کسی مولوی نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا کہ ان کے اللہ نے کہا ہے. کاروبار کے اندر ٹھیک ٹھیک چلو، گڑبڑ نہ کرو، دو نمبر کا کاروبار نہ کرو، یہ مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے. میرے منہ پہ کسی نے، میں نے کسی کو سمجھایا تو وہ مجھے کہنے لگا بھٹ صاحب آپ کی باتیں کتابی ہے، عمل کی دنیا میں آؤ گا تو تمہیں پتا چلے گا دو نمبر کے کاروبار کے بغیر پاکستان کے اندر رہا ہی نہیں جا سکتا. اس نے اللہ کو جھٹلایا ہے، اس نے اللہ کو جھٹلایا ہے. یہ کام نہ کروں تو میرے علاقے میں عزت بھی نہیں رہے گی. مانتا کیا عزت؟ کوئی شخص آگے بڑھ کر یہ رویہ اپنا لے کہ کون ہوتا ہے یہ مولوی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا دین بس انسانیت ہے، میں انسانیت کے بھلا کے لیے کام کرتا ہوں، جو کسی کو برا لگے وہ میں کام نہیں کرتا. وہ انسانیت کا نام لے کر دراصل اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانوں گا. جو معاشرہ اور سوسائٹی کہتی ہے میں وہ مانوں گا. اور وہ پھٹ پڑے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، ये फाजर भी हो गया है। पहले ने अपना मामला अपने तक रखा, इसने खुलकर इजहार किया वो फाजर हो गया है, लेकिन अगर वो फाजर लोगों को तंजीम करे, लोगों को इकट्ठा करे, अपना ग्रुप बनाए, अपनी जमात बनाए, जमात बनाकर अल्लाह के मुकाबले पर कोई और कानून, कोई और निजाम को लागू करने की कोशिशें करता हो, ऐसा शख्स ताग़ूत कहलाता है। ऐसा शख्स क्या कहलाता जी? ताग़ूत कहलाता है। इसने अपने मामले को अपने तक नहीं रखा, सिर्फ फट नहीं पड़ा, बल्कि ये मुनज्जम करता है, इकट्ठा करता है, लोगों को कहता है कि और हम मिलकर इस निजाम के खिलाफ एक और निजाम है जिसके लिए हम कोशिशें करें, और फिर इस्लामी निजाम के अंदर कीड़े निकालता है, इसको ताग़ूत कहते हैं। आपको समझ शायद नहीं आई, मैं नहीं समझा सका, आप सारे मानते हैं, मैं उसी मिसाल को दोबारा कहने लगा हूं, मैं आपको उसी मिसाल के हवाले से फिर आगे लेकर चलना चाहता हूं। पर्दा करना ये किसका हुक्म है जी? मुझे आवाज ही नहीं आई, अल्लाह का हुक्म। कोई आसमान जलानी, कोई इनाम जलानी, वो कह के मौलवियों ने इन्हें बंद कर दिया है और मैं तुम्हें आजादी दिलाती हूं, वो मां रोड पर औरतों को लेकर जुलूस निकाले, सिविल सोसाइटी के नाम पर वो इंकलाब बर्पा करना चाहे, औरतों को पर्दे से निकाल दे, और सिविल सोसाइटी का नाम आपने देखा बार बार आ रहा है, इसकी बुनियाद पर आपको अल्लाह उसके रसूल से बगावत पर उठाकर एक अजीब सी मखलूक बना डाले। जो ये काम करता है वो इस्लाम की जबान में ताग़ूत कहलाता है। अब वो मैं बात कहने लगा हूं, 60 साल 62 साल हो गए, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया था, पाकिस्तान के अंदर जितनी दीनी कह लें, दीनी तो नहीं है वो, मजहबी जमातें या जितनी भी सियासी जमातें हैं, किसी ने भी उनमें से एक ने भी अल्लाह के दीन के निफाज के लिए, उसको कायम करने के लिए कोई कोशिश, कोई स्ट्रगल किसी को इकट्ठा किया? इनके पास किसी ने, अगर उसका नाम बेनजीर है, उसका नाम अगर नवाज शरीफ है, किसी ने अपने उस निजाम का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखा, किसी ने न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखा, दोनों अमेरिका से लेकर आए थे। उनके वालदे मोहतरम वो जो निजाम लेकर आए थे, वो निजाम मशरकी यूरोप से लेकर आए थे जिसका नाम सोशलिज्म था। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे कानों में ये नारे लगते थे, सोशलिज्म आवे ही आवे, कैसा कौन था जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, बल्कि मैं एतराफन बात कर रहा हूं, मैं 8वीं का तालिबे इल्म था, भट्टो साहब पहली दफा एयरपोर्ट से लेकर अनारकली तक वो तशरीफ लाए, एक ट्रक के ऊपर उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, ये मिसाली इस्तकबाल था, उससे बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं कभी हुआ। हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब वो भी सोशलिस्ट थे, उन्होंने अपने बेटे को और मुझे कहा कि कल तुमने सफेद कपड़े पहन कर आना है, सफेद निकर, सफेद शर्ट पहन कर आना है। मैं भी वैसे पहन के चला गया। उन्होंने हमें 2 गुलदस्ते दिए, एयरपोर्ट जाकर वो गुलदस्ते हमने भट्टो साहब को पेश किए। उस जमाने में इस बात का तो नहीं पता था कि सोशलिज्म क्या होता है, लेकिन भट्टो साहब ने जब लोग सामने आ गए तो वो खड़े हो गए, तो हमें उठाकर अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, और पूरे रास्ते हम ये सुनते आए सोशलिज्म आवे ही आवे, सोशलिज्म आवे ही आवे, और जिस वक्त हम अनारकली के करीब पहुंचे तो लोगों के कहते सुनते देखकर मैंने भी क्या शुरू कर दिया, सोशलिज्म आवे ही आवे। सेंट्रल मिडिल स्कूल के استاد تھے بعد میں وہ پروفیسر ہو گئے پروفیسر سلیم صاحب, انہوں نے مجھے نیچے سے دیکھا کہ میں اسی کے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کر سوشلزم آوے آوے کہہ رہا ہوں. انہوں نے ذرا پرواہ نہیں کی کہ یہ کون ہے کس جگہ پر ہے, ادھر نیچے اتر لکا پٹھا, میں نے نیچے اتار کر تھپڑ مارا, کیا تجھے اس لیے تیرے باپ نے تربیت کی, یہ تربیت ہے, تجھے پتا سوشلزم کیا ہوتا ہے؟ میں کہا نہیں, تو پھر کیوں نعرے لگا رہا ہے؟ میری پوری قوم سوشلزم کے نعرے لگانے لگی. طاغوت نے سب کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کر بندر کی طرح ناچ نچوا دیا. کبھی وہ روٹی اور کپڑے اور مکان کی بات کرتا ہے, اور کبھی اس ملک کے اندر مسلم لیگ نے سیکولرزم کے نام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر دیا. ہم لوگوں کی بات نہیں کرتے, اور اس نے اتنے زور سے پھیلایا, دین اور چیز ہے, اسلام اور چیز ہے, یہ سیاست اور چیز ہے. یہ کیا کر اس نے کہا کہ مولوی دین کا کام مسجد میں بیٹھ کے کرے, اقتدار تو برے لوگوں کا ہی آتا ہے. اس نے پورے کے پورے نظام میں اب تک اللہ کے دین کو داخل نہیں ہونے دیا. جس نے اسلام کے مقابلے پر دوسرے کسی بھی فکر کے لیے کام کیا, اس نے طاغوت کا کام کیا. اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں جو بہت سارے پارسا لوگوں کے لیے ہوگی. آپ نے جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو مارے کھاتے اور جمہوریت کا شہید بن کے دیکھا ہوگا. کسی کو اسلام کے قائم کرنے کے لیے مارے کھاتے اور اسلام کو شہید بھی بن کے دیکھا. جمہوریت ایک پورا نظام ہے اور اسلام ایک پورا نظام ہے, اور جو جمہوریت کے نظام کو اسلام کے مقابلے پر لاتا ہے اور اسلام کو پیچھے کر کے جمہوریت کی راہ کو بحال کرنے کی کوششیں کرتا ہے, یہ وہی جرم کر رہا ہے جس نے سوشلزم کے لیے یا جس نے کمیونزم کے لیے یا جس نے سیکولرزم کے لیے راہ کو ہموار کیا. اللہ کے دین چھوڑ کر دوسرے نظام کو قائم کرنے کی جس نے کوششیں کی ہیں, ان سب کا جرائم ایک جیسے. اور کوئی یہ کہے